بار دیگه درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صحیح. صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و انت ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان محترم شب جمعہ اور شب جمعہ کو خدا نے اتار نے مغفرت اور رحمت کی شب قرار دیا ہے اور ہمارے پاس مشہور اور مستند روایت کے اندر اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ جو مرحومین ہوتے ہیں وہ اپنے لواحقین کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے لواحقین کوئی عمل خیر انجام دیں کوئی ثواب کا کام انجام دیں اور اس ثواب کے کام کو ہدیہ کریں ان مرحومین کی ارواح کے لیے. وہ آپ کے مرحومین منتظر ہوں گے کہ آپ کی طرف سے کوئی اچھا کام کوئی اچھا عمل ان کے لیے ہدیہ کیا جائے. کم سے کم اچھا عمل جو اس وقت ہم انجام دے سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے بھی پڑھی ہے. ایک بار پھر چند منٹس ہیں ہمارے پاس, ایک بار پھر تمام مرحومین کے لیے اپنے مرحومین کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور بالاخص وہ مرحومین کے جو پچھلے سال عزائے سعید و شہدا میں مشغول تھے اور اس سال دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے گا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله صلى الله. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف کرم انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے کے مکتب سے وابستہ قرار دیا, اس فرش اعضا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. خدا نمتال کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نمتال پرچم اعضا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے, انشاءاللہ نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, ان کی محبت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خدا تعالیٰ کے الطاف اور اس کی عنایت کے حصول کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ایک بار پھر بلند آواز میں درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. زن محترم، درخواست کروں گا مل کے ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. عالم نے قرآن کریم کے اندر عالمین کا لفظ کئی دفعہ استعمال فرمایا، اور عالمین عربی میں جمع کو تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ بلکہ دو سے زیادہ کائناتیں، دو سے زیادہ جہان، دو سے زیادہ عالم. تو مفسرین اس میں سوال کرتے ہیں کہ یہ جو دو عالم تو سمجھ میں آتے ہیں، دنیا اور آخرت، دو سے زیادہ عالم کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ کون سی دنیا ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ ہاں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد غیب پر ایمان ہے. غیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو بظاہر نظر نہیں آتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ حقیقت ہے. اور غیب پر ایمان کو کل ایمان کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی غیب پر ایمان نہ لائے تو پھر وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، کیسے وہ دین اسلام کے اندر ایمان کے درجے پہ فائز ہو سکتا ہے؟ لہذا جیسے ہی ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یؤمنون بالغیب شروع کی بالکل آیات کے اندر درج ہوتا ہے. اس غیب کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں، اور اس غیب کو ہم کس انداز میں دیکھیں، اس کا ہماری زندگی کے اوپر کس طریقے سے اثر پڑتا ہے؟ تو ہم بہت سادگی سے ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے، کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہوگا؟ یعنی میں اپنے ذہن کو بہت سادہ سطح پہ رکھتے ہوئے سوچتا ہوں، مثال کے طور پر ہم لوگ جتنے ہیں ہمارے علاوہ فرشتے ہوں گے یہاں پہ یا نہیں ہوں گے؟ تو آیا مثلا ہم نے نہیں دیکھا قرآن کریم کے اندر کہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں؟ اور کم سے کم بھی یہ سوچیں تو کچھ نہ کچھ وہ دو فرشتے تو ہوں گے کہ جو ہمارے نام اعمال کو تحریر کر رہے ہوں گے. یہی ایک غیب کا حصہ بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو جن کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر آپ کا یقین بننے لگتا ہے کہ ہاں، یہاں کچھ اور بھی ہے اس کے علاوہ. اچھا، اب ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان میں سے کس کا عمل زیادہ شدید ہے؟ اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، 30 سال ہو گئے ہمیں پڑھاتے ہوئے، اور 30 سال پڑھاتے ہوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں، آپ درود پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ نہیں پڑھ رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نہیں، یہ غلط فہمی نہیں ہو پائے گی. تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں، آپ میں سے کچھ لوگ درود نہیں پڑھ رہے. اب میں بعض اوقات تعجب کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد آل محمد، مجھے بعض اوقات تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو گھر سے نکل کر یہاں تک آیا ہے، اس نے کافی ٹریولنگ کر لی ہے، اور اس نے شاید کئی کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے، اور بولنے میں کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی ہے، بہت زیادہ خاص محنت نہیں لگتی چلنے کے مقابلے میں اور لکھنے کے مقابلے میں. اب کوئی یہاں تک آئے اور اب درود کی فضیلت سے محروم ہو جائے، واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی کیوں اس طرح سے کرے گا. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، درود کا عمل یقیناً فضیلت رکھتا ہے، اور اگر عوامی اس طرح میں کہوں تو مفت کا ایک ثواب ہے، یعنی آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. بھائی دیکھیں نا، ہم اس جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ جہاں نبی اور آل نبی کا نام لینے پہ گردن کٹ رہی ہے، ہم تو نہیں ہیں ابھی ایسی جگہ کے اوپر، ہم تو یہاں پہ الحمدللہ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہاں بھی نبی اور آل کے ان کا نام نہیں لے پائے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ہمارا آگے جا کر کیا ہونا ہے. جب ہمارا کوئی امتحان ہوگا، آپ نام لے رہے ہوں گے اور آپ دل سے نام لیں انشاءاللہ اس شب کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے. اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ کہ ہم جو پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ریئیکشن سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں کتنا ہی اپنے اوپر جبر کر رہے ہوں، ضبط کر رہے ہوں کہ نہیں، ہم ان لوگوں کے ریئیکشن سے متاثر نہیں ہوں گے، جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کے ریئیکشن سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور آپ کے ریئیکشن میں اگر یوں سمجھ میں آئے کہ آپ کی دلچسپی کم ہے جبکہ نہیں ہوتی، لیکن اگر یوں انڈرسٹینڈنگ میں کہیں خدا نہ کرے آ جائے کہ نہیں آپ کی دلچسپی کم ہے تو پھر ہمارا بھی دلچسپی کا انداز جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے. یہ ہمارے ساتھ مشکل ہوتی ہے پڑھنے والوں کے ساتھ. البتہ میں اپنے ذہن کے اندر ایک ٹاپک لے کر آتا ہوں اور میں معمولاً یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں آپ پہ توجہ نہ دوں, اللہ کے نظام پہ توجہ دیتا رہوں, یہ نہ دیکھوں کہ جو حاضرین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ کا نظام اس وقت ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. جو وہ مطالبہ کر رہا ہے ہمیں اس کے لیے کر لینا چاہیے. نہ میں صاحب عزا ہوں نہ آپ صاحب عزا ہیں, صاحب عزا وقت کا امام ہے, ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے, ان کے سامنے جو کچھ ہماری طرف سے صادر ہو سکتا ہے اچھائی کے اندر, خدمت کے اندر. اور الحمدللہ رب العالمین آپ بھی گویا خدمت کے اندر مشغول ہیں, یہاں پہ تشریف فرمائیں فرش عزا کے اوپر, اپنی اس عمل کو مزید عبادت کی طرف لے کر جائیے. شب جمعہ انشاءاللہ خدا نے متعال کی برکتیں نصیب ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد واجل برکہ. سبحان اللہ, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارزوا کہ یہ جو دو قسم کے عوامل ہوتے ہیں, ایک وہ جو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہوتے, ان میں سے کس کا عمل زیادہ شدید ہے, کس کی تاثیر زیادہ ہے؟ مثال کے طور پر فرض فرمائیے, بہت سادہ سی ایک مثال لیں کہ ایک آدمی بیمار ہے, اس کو دوائی تو دینی ہے ہم نے. اللہ کے رسول فرماتے تھے, مشہور واقعہ ہے کہ کوئی آدمی ان کے پاس آیا, اللہ کے رسول سے توکل کے بارے میں اس نے کچھ سنا کہ خدا پہ توکل کرنا چاہیے, تو اللہ کے رسول سے اگلے دن ملنے آیا, اور ملنے آنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اللہ کے رسول کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, کل میں نے آپ سے توکل کے بارے میں اتنا کچھ سنا, اور میں آج آیا تو مجھے اپنے اونٹ کو چھوڑنا تھا, میں نے اللہ پہ توکل کیا اور اونٹ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا. اونٹنی تھی اس کی, کہنے لگا اونٹنی کو میں چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا اور میں نے اللہ پہ توکل کیا تھا اور اب میں واپس گیا ہوں تو وہ جا چکی ہے, وہ بھاگ گئی. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور انہوں نے فرمایا, پہلے اونٹنی کو گرہ باندھو پھر توکل کرو. یہ تھوڑی کہ تم گرہ ہی نہیں باندھ رہے اس کے بعد کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ کے آ گیا ہوں. نہیں, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کے نبی کے کلام میں اور اہل بیت اور اللہ کے نظام کے کلام کے اندر خوبی یہ ہوتی ہے, بہت عام گفتگو کی جاتی ہے اور فلسفیانہ مطالب حل ہو جاتے ہیں. بڑی سادہ سی گفتگو ہوتی ہے, جیسے ابھی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے گرہ باندھو پھر توکل کرو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مادی اسباب کو نظر انداز مت کرو. یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے تم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو بس اگر میں بیمار ہوں اور میں کہوں کہ یا من اسمہ شفا, وہ جس کے نام میں شفا ہے اور میرے لیے دوا کوئی ضرورت نہیں ہے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. دوا بھی لو اور اس کے بعد کہو یا شافی, اے شافی شفا دینے والے مجھے شفا دے دے. تو مادی اسباب کا انکار نہیں کر سکتے ہم, ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہوتی, ہم موظف ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن ہمیں سوچنا یہ ہوتا ہے زیادہ اثر کس کا ہے. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, بعض اوقات ساری مادی چیزیں ہوتی ہیں کام نہیں ہوتا, اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا اور کام ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ کے نظام کے اندر. مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اوپر اپنی لاٹھی ماری اور پانی دو طرف ہو گیا, تو مادی اسباب کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ دو طرف نہیں ہونا چاہیے تھا, پانی میں سے راستہ نہیں بننا چاہیے تھا. کسی کے لاٹھی مارنے سے کیا کوئی پانی میں راستہ بنتا ہے کبھی؟ کتنی لاٹھیاں مارتے رہے آپ سمندر اور دریا کے اوپر, کوئی راستہ نہیں بنے گا. لیکن ایک مانوی سبب بیچ میں آیا, اور وہ کیا تھا؟ وہ نبی کا ارادہ تھا, وہ مانوی سبب تھا. جیسے ہی وہ بیچ میں آیا اب وہ کام ہو گیا جو مادی دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اندر گرائے گئے تو مادی دنیا کیا کہہ رہی تھی؟ کہ ان کو جل جانا چاہیے. اتنی بڑی آگ لگی تھی کہ آج کے حساب سے مثلا کلومیٹرز تک اس کی جو ہیٹ تھی وہ حرارت تھی جا رہی تھی. اس کے اندر ایک بندے کو ڈالا گیا, اب اتنی بڑی آگ تھی کہ آپ سوچو منجنیک سے اس کو پھینکا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا, تو اس آگ کے اندر ایک انسان کو جل جانا چاہیے. لیکن مانوی اسباب, وہ مانوی اسباب ان تمام مادی اسباب کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اور تو کچھ ہم کربلا کے اندر دیکھ رہے ہیں, یہ اس سے بہت بڑی گفتگو ہے, اس سے کہیں بڑھ کر گفتگو ہے. میں تھوڑا سا اس کا فرق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آل محمد وعجل فرج. کربلا میں اور دوسرے واقعات کے اندر فرق یہ ہے کہ ظاہری طور پر مادی لحاظ سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آگ نے نہیں جلایا, یا نار کونی بردن و سلامہ ہو گئی اور آگ ٹھنڈی پڑ گئی, اس نے نہیں جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. سید الشہداء کے معاملے میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا, سید الشہداء شہید ہوئے. یا مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا متعال نے سولی پہ نہیں چڑھنے دیا اور آسمانوں پہ بلا لیا, لیکن یہاں ایسا کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. یہاں بالکل مادی اسباب اپنی سطح پہ باقی رہے ہیں. اور مصائب کے اندر جو ہم اور آپ سنا کرتے ہیں اور صحیح مصائب ہیں, وہ یہ کہ سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا ہے, یہ بھی ہوا اور خدا متعال نے مادی اسباب کو چلنے دیا, اس کے باوجود فتح سید الشہداء کی ہو گئی, جیت سید الشہداء کی ہو گئی. اور کیا نشانی اس بات کی کہ جیت سید الشہداء کی ہوئی؟ یہی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. آپ اور میں 1400 سال کے بعد کس کے غم میں یہاں بیٹھے ہیں؟ جس کا لاشا بھی پامال ہوا تھا, جس کا کوئی مرد باقی نہیں بچا تھا سوائے ایک چوتھے ایمان کے. تو یہ جو معنوی اسباب ہیں ان کی تاثیر ان مادی اسباب کے مقابلے میں اسلام کا نظام کہتا ہے بہت زیادہ ہے. اچھا, اب ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان مادی اور معنوی دونوں اسباب کو استعمال کریں اور اپنے ہدف کو حاصل کریں. ہمیں ایک ہدف تک پہنچنا ہے, اس ہدف کو پہلا مرحلہ یہ ہوگا آئیڈینٹیفائی کیسے کریں, شناخت کیسے کریں کہ ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے. بھئی مادی لحاظ سے تو پوری دنیا بنا رہی ہے ہمارے سامنے کہ بھئی آپ نے ایجوکیشن لینی ہے, ایجوکیشن کے بعد پروفیشنل لائف کے اندر جانا ہے, پروفیشنل لائف کے بعد کیریئر بنے گا, کیریئر کے بعد آپ کے پاس کچھ انویسٹمنٹ جمع ہو جائے گی, اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ لگژریز رکھیں گے اور کچھ لگژریز کو استعمال کرتے کرتے بالآخر آپ اس دنیا سے. آئیڈیل کنڈیشنز یہ ہیں, یہ آئیڈیلز ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ کو کہیں پاور مل گئی اور فیم مل گئی تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے دنیا کے اندر جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ کر لیا, ختم ہو گیا معاملہ. یہ دنیا کے آئیڈیلز ہیں. اچھا, ان آئیڈیلز کے بعد اب مصیبت یہاں پر ہے کہ کیا اس کو کرنے پر ساری کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی؟ میں نے دنیا کی بہترین ڈگریز لے لی, دنیا کی بہت ساری طاقتیں مجھے مل گئیں, دنیا کی بہت مجھے شہرت مل گئی اور میں نے بڑے مزے کر لیے, تمام لذتوں کو حاصل کر لیا, کیا کوئی گارنٹی ہے کہ آخرت اچھی ہو گئی ہے؟ بھئی میرے سامنے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ آیا دنیا یہاں پہ ختم ہے یا اس کے بعد بھی ہے؟ اور میں مان رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی ہے, تو پھر مجھے فوراً ایک سوال پوچھنا پڑے گا, اس دنیا میں رہتے ہوئے کون سا ایسا کام کروں کہ اس کے بعد بھی کامیابی نصیب ہو جائے؟ اور اس کی ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں, میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علی محمد و آل محمد. وہ یہ کہ فرض فرمائے آپ ایک سفر کرنے والے ہیں, اور چونکہ میں خود سفر کرتا رہتا ہوں تو مجھے سفر کرنے کی ہیڈکس پتہ چلتے رہتے ہیں. مجھے کہ آپ ایک جگہ پہ جانے والے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ ایک جگہ پہ اترنے والے ہیں, وہاں 3 دن رکیں گے, وہاں ٹیمپریچر نارمل ٹیمپریچر 28 ہوگا, 30 ہوگا, 36 ہوگا, اس کے بعد دوسری جگہ جب جہاں پہ رکیں گے وہاں ٹیمپریچر -7 ہوگا. صحیح ہے, کس قسم کا سامان لے کے چلوں, گرمی کا یا سردی کا؟ دونوں. اچھا, اگر میں صرف گرمی کا لے چلا تو آپ کہیں گے حماقت ہے. کیوں, آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگلا سفر بھی ہے جہاں -7 ہونے والا ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, ہم ساری زندگی کس سفر کا سامان جمع کر رہے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ لمبا سفر یہ والا ہے یا اگلا والا ہے؟ اگلا والا ہے, یہ تو 50-60 سال ہے, وہ سفر خالدینہ فیہ ہے, ہمیشہ کا معاملہ ہے. اب ایک سادہ سی بات ہے, مجھے کہ جہاں پر میں نے کنزمپشن 50 سال کرنا ہے اس کے لیے میں 40 سال لڑ رہا ہوں, اور جہاں پر میرا کنزمپشن خالد ہی نہ فیا ہے اس کی میں فکر نہیں کروں. خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو ایجوکیشن ہے, پروفیشن ہے, کیریئر ہے, انویسٹمنٹ ہے, کیپیٹل ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی چاہیے جو آگے کی زندگی میرے کام آنا ہے. اور جو میں اسی بھی کہیں عرض کر رہا تھا, وہ یہ کہ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بارڈر واپس نہیں آتی ہے. جس نے کراس کر لیا معاملہ ختم ہو گیا, وہ وہیں پر ہے. پھر اب یہاں پر آ کر پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے جدوجہد کرنی پڑے گی, آگے کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی, اور اسی زمانے میں رہتے ہوئے تیاری کرنی پڑے گی جس کی انہوں نے مجھے ہدایت بھی دے دی ہے. اچھا, اب میں بہت تیزی سے گزرتے ہوئے ایک ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اور اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا, جب انسان مادی طور پر ساری جد و جہد کر رہا ہوتا ہے, کام نہیں ہو رہا ہوتا, تو اس کے ذہن میں پھر مختلف چیزیں آنے لگتی ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے یہ مثلا کرتے دیکھا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں لگ گیا ہمیں, کہیں کسی نے ہمیں پہ اثر تو نہیں کر دیا. اور عجیب و غریب قسم کے واقعات بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات ایسے ہونے لگتے ہیں کہ وہ بےچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اس کے بجائے کہ ہم اس کنفیوژن میں پڑھیں, ہم ایک اسلامک کانسیپٹ کی طرف جائیں, ایک اسلامک کانسیپٹ کی طرف جائیں, اور وہ کانسیپٹ ہے جو ہم روایات سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کانسیپٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کانسیپٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ٹائٹل کے نیچے, اور وہ ٹائٹل ہے توفیق, اللہ کی طرف سے توفیق ملنا. اچھا, یہ توفیق ملنا کیا ہوتا ہے اور اس کا ہمارے عمل کے علاوہ کیا کردار ہوتا ہے؟ میں چند مثالیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اس موضوع کو دیکھ پائیں. اور جو اصلی موضوع ہم نے رکھنا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی توفیقات کو بڑھا کیسے سکتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اگر ہمیں خدا کے راستے پہ چلنا ہے تو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا, اور اس کنٹرول کو چھوٹے چھوٹے جگہوں کے اوپر ہم عمل میں لائیں گے تاکہ ایک بڑا کنٹرول ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جائے. اب اس کنٹرول کے ساتھ ایک اور پیرامیٹر کے اوپر توجہ دیتے ہیں جس سے انسانوں کو کامیابی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ ایک خاص توفیق. توفیق ہم کسے کہتے ہیں؟ اور جو نارمل ہمارا روٹین ہے کاز ریزنز کا, اس میں توفیق کیا کوئی اور چیز ہے؟ تو ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد. توفیق کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ ایکسٹرا فیور ہے جو خدا کی طرف سے کسی کو نصیب ہو جائے. خدا کی طرف سے کسی کو نصیب ہو جائے. مثال کے طور پر میں سو رہا تھا اور میرے سونے کے بعد اٹھنے کا منصوبہ نہیں تھا, اچانک کسی وجہ سے بالکل اذان کے وقت میری آنکھ کھل گئی, اور مجھے اچانک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں میں اللہ کی عبادت کر لوں بہتر تو نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, میں اس کی کیا انٹرپریٹیشن کروں؟ میری آنکھ اسی وقت کیوں کھلی ہے؟ اچانک یہ خیال میرے ذہن میں کیوں آیا ہے؟ تو میں اسے کیا کہوں گا؟ کوئی توفیق ہے شاید. اس کو ہم کہتے ہیں توفیق, کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کچھ ہوا ہے, اور وہ ایسا ڈفرینس ہوا ہے جو میرے لیے کسی اچھے کام کے راستے کو اور آسان کر رہا ہے. پہلے نہیں تھا ایسا, اچانک ہو گیا ہے, اور اس سے میری زندگی کے اندر کوئی اور کام آسان ہو گیا. مثال کے طور پر میں نے کوئی پلاننگ کی تھی اپنے پیسے کے لیے کہ میں اپنے پیسے کو یہاں لگاؤں گا وہاں لگاؤں گا, اچانک میرے سامنے ایک ایشو آیا کہ اگر تم چاہو تو اپنے پیسے کو اس جگہ پہ لگا سکتے ہو. اچھا, اس وقت پتہ نہیں کیا میرے دل میں آئی, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہ باقی کام بعد میں کر لوں گا, میں اپنے پیسے کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں. میں وہاں لگاتا ہوں اور اس کے بعد 15-20 سال تک دیکھتا ہوں کہ جو میں نے پیسہ لگایا تھا اس سے نہیں معلوم کون کون سی برکتیں مجھے نصیب ہو گئیں. اچھا, اب میں اپنی کیلکولیشنز کرتا ہوں کہ کیا میرا یہاں لگانے کا ارادہ تھا, تو میں دیکھتا ہوں نہیں, میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا, اچانک میرے سامنے آیا تھا, اور میں اس وقت بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ میں لگاؤں گا, لیکن اچانک میں نے لگا دیا تھا. اب میں کیا سوچوں اس پہ؟ میں سوچتا ہوں کہ ہاں, یہ کوئی ایکسٹرا بینیفٹ ہے جو مجھے ملا ہے, کوئی ایکسٹرا فیور ہے جو مجھے ملا ہے, اور اس کی وجہ سے میں نے اس کام کو کر دیا ہے. اس عمل کو ہم توفیق کہتے ہیں. اس پہ میں نے جدوجہد شاید نہیں کی ہے, میری طاقت سے زیادہ مجھے